أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال الامام حسین ابن علی علیہ السلام: الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معائشہم اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. خداوند تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ آپ علماء کرام خصوصاً و مومنین کرام کی زیارت نصیب ہوئی اس شہر میں اور اس خطے میں. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو اور جملہ مومنین و مسلمین کو اپنے سایہ ایک سو امان میں محفوظ فرمائے. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایک بہت ہی نورانی کلام، مبارک کلام. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، عبد دنیا ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی نوک زبان پر رکھا ہوا ایک لقمہ، یہ ایک ذائقہ ہے. اس وقت تک دین کے گرد رہتے ہیں جب تک دین سے ان کی معیشت و معاش بنی رہے، اور جب امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اس نورانی کلام کا ایک پس منظر ہے جو سید الشہداء علیہ السلام کے مد نظر ہے، اور اس تناظر میں یہ حدیث شریف امام علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے. البتہ جملہ کلام، ہر معصوم کا کلام نور ہے و نورانیت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کا کلام، اور وہ بھی قیام مقدس کربلا میں جب سفر کا آغاز ہوا مدینہ سے کربلا کی جانب. اس اثنا میں، اس راستے میں جو کچھ سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ بہت ہی غور طلب کلام ہے، اور چاہیے یہ کہ اس کلام پر کافی علماء، بزرگ علماء، نہ مجھ جیسے طلبہ، وہ آئیں اور اس کلام کی تفسیر بیان کریں ہمارے سامنے، اور اس کے اسرار کھولیں اور اس کے رموز بیان کریں، عیناً اسی طرح جس طرح کلام خداوند تبارک و تعالی محتاج تفسیر ہے، و کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج تفسیر ہے، اسی طرح کلام سید الشہداء علیہ السلام بھی، نہج البلاغہ اور دیگر معصومین کے جملہ کلمات نورانی، ان سب کو تفسیر کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ کسی حد تک علماء کرام نے یہ وظیفہ انجام دیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کا کلام نورانی اس سفر میں جو چراغ ہدایت ہے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، سید الشہداء چراغ ہدایت ہیں، اور چراغ ہدایت ہر امت کے لیے چراغ ہدایت ہے، ہر نسل کے لیے چراغ ہدایت ہے. جس طرح قرآن ہدایت ہے تمام نسلوں کے لیے ہدایت ہے، نہ کسی خاص طبقے کے لیے اور کسی خاص نسل کے لیے، بشریت کے لیے ہدایت ہے قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کے لیے. البتہ ہر نسل کو خود سے قرآن سے ہدایت لینا ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ایک نسل ہدایت کا فریضہ کسی دوسری نسل کو سونپ دے کہ گزشتہ نسل آئندہ نسل کے لیے ہدایت قرآن سے نکال کر پیش کرے، یا آئندہ نسل گزشتہ نسل کے لیے کرے. ہر نسل کو اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق قرآن سے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ہدایت استفادہ کرنی ہے. لہذا معصوم کا فرمان ہے کہ ان القرآن یجری مجرا الشمس والقمر، قرآن کی مثال سورج اور چاند جیسی ہے. جس طرح سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے اور چاند ہر ماہ میں طلوع ہوتا ہے، اسی طرح قرآن بھی ہر نسل کے لیے طلوع ہوتا ہے، اور ہر نسل کو قرآن کا اپنا طلوع دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ گزشتہ نسلوں کے لیے جو طلوع ہوا اس طلوع کو لے کر آج ہم اس کی یاد مناتے رہیں. ہم اپنے زمانے کا طلوع دیکھیں، قرآن آج طلوع کرے. اور حقیقتاً اگر قرآن نے طلوع کیا ہوتا یعنی اس نسل کے اوپر، اور اس نسل نے وہ افق تیار کیا ہوتا طلوع کے لیے، تو امت مسلمہ کی آج یہ حالت نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. بس اوقات اس طلوع کے سامنے گٹاچ آ جاتی ہے، بادل آ جاتے ہیں اور اس کی شعائیں اور روشنی اس کی چھپ جاتی ہے. یعنی سورج تو نہیں چھپتا، منبع نور تو نہیں چھپتا، ہم چھپ جاتے ہیں، بادل ہم پر چھا جاتے ہیں نہ سورج پر چھا جاتے ہیں. سورج پر تو کبھی بادل نہیں چھا سکتے، ہمارے اوپر بادلوں کی گٹاچ آ جاتی ہے. اسی طرح سید الشہداء علیہ السلام کی سیرت طیبہ، وہ بھی طلوع ہوتی ہے ہر نسل کے لیے. اگر ہر نسل سید الشہداء علیہ السلام کے نور چراغ سے اپنی نورانیت لے اور شعاؤں سے استفادہ کرے، کم از کم وہ طبقہ جو اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ السلام کا پیرو سمجھتے ہیں اور نام لیوا سمجھتے ہیں، اور ان کی شناخت ہی سید الشہداء علیہ السلام کے نام سے ہے، حسینی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور غم حسین ہو، مصائب حسین ہو، ماتم حسین ہو، مجالس حسین ہو، عزائے حسین ان کا امتیاز ہے اور خدا نے یہ توفیق انہیں عطا کی ہوئی ہے. کم از کم انہی کے لیے اگر یہ شخصیت اور اس شخصیت نے جو کچھ بیان فرمایا کھل جائے، تو یقیناً بغیر کسی مبالغے کے آج تشیع کی کم از کم، اور ان کی جو کربلا سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے ہیں، ان کی بھی یہ حالت نہ ہوتی جو آج موجود ہے. اتنا نور سید الشہداء علیہ السلام کے کلام میں ہے اور اس سفر اس قیام مقدس کے اندر، کہ ہر نسل کو زندہ رکھ سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی، اس حدیث کی روح سے یہ توجہ فرمائیے، شہادت سید الشہداء سے پہلے کی حدیثیں ہیں ساری. ابھی امام علیہ السلام کا بچپن ہے اور رسول اللہ یہ ارشادات امت کے لیے بیان فرما رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ. اور دوسری جگہ حضرت نے فرمایا کہ ان لقاتل الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ شہادت سید الشہداء میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی تڑپ ہے، ایک ایسا ولولہ ہے اس کے اندر، ایسا جوش ہے اس کے اندر جو تمام نسلوں کو گرماتی رہے گی یہ چیز، اور کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، اور کوئی چیز اس کو ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی. اس قدر تاثیر ہے شہادت سید الشہداء علیہ السلام. لہذا تاکید کی گئی ہے اس ذکر کو عام کرو، اس ذکر کو بپا کرو، اور اس کے متعلق اہتمام کرو، اس لیے کہ اس کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے امتوں کے ہدایت کے لیے، اور امتوں کے پنپنے کے لیے، اور امتوں کی اصلاح کے لیے، اور امتوں کی عزت و افتخار کے لیے. اس شہادت کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ جنگ کربلا چند گھنٹوں کی جنگ تھی، جو چاشت کے وقت شروع ہوئی اور عصر کے وقت تمام ہو گئی، چند گھنٹوں کی جنگ تھی. لیکن اس جنگ میں, چند گھنٹوں کی جنگ کے اندر اتنا راز پوشیدہ ہے کہ صدیاں لگ جائیں اور صدیاں گزر گئی ہیں اور انسان اس کے متعلق غور کر رہا ہے, سوچ رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے, جستجو کر رہا ہے, پھر بھی اس سمندر کے ساحل تک پہنچا ہے, ابھی اس نے اس میں قدم بھی نہیں رکھا. اس قدر اس چند گھنٹوں کی جنگ کے اندر اتنا عظیم راز پوشیدہ ہے. اور اس کے بجائے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مارکے دنیا میں ہوتے ہیں اور سالوں پر محیط ہوتی ہیں جنگیں, لیکن ان کے اندر دو دن کا مواد موجود نہیں ہوتا. بس ضرورت ہے کہ انسان آئے اس طرف اور اس مخفی راز سے, اس راز خدا سے پردہ اٹھائے, اور جو آتے ہیں ان پر کھل جاتا ہے راز, اس کا کھلا ہے یہ راز. آپ کے معاصر زمانے میں جنہوں نے کربلا کو دیکھا, اس راز سے, اس سے کہ امت نجات پائے کربلا کے نتیجے میں, چونکہ زیادہ سے زیادہ ہماری ہمت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذکر کربلا سے آخرت میں بہشت مل جائے ہمیں. ہماری ہمت یہی ہے کہ ہم یہاں ذکر سید الشہداء کریں اور جب مر جائیں تو جہنم نہ جائیں, یعنی ذکر سید الشہداء ہمیں جہنم سے بچا لے. یہ بہت ہی کم مطالبہ ہے, بہت کم مطالبہ کربلا سے کہ کربلا ہمیں جہنم سے بچا لے, نہ. کربلا اس سے بڑی تاثیر رکھتی ہے. کربلا انسان کو پہلے ذلت سے بچاتی ہے, ذلت سے بچاتی ہے کربلا. کربلا انسان کو ستم اور ظلم سے بچاتی ہے. کربلا انسان کو افلاس سے بچاتی ہے. کربلا انسان کو دربدری سے بچاتی ہے. کربلا اس دنیا میں بہت کچھ انسان کو دیتی ہے, امتوں کو اس دنیا میں مرنے سے پہلے. جو امتیں اس زمانے میں مرنے سے پہلے کربلا سے کچھ نہ لے سکیں, وہ توقع نہ رکھیں کہ مرنے کے بعد انہیں کربلا سے کچھ ملے گا, یہاں رہ کے کچھ لیں کربلا سے. اور لینے والوں نے لیا, ہماری آنکھوں کے سامنے لیا, ساری دنیا کے سامنے لے لیا لینے والوں نے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ, ان کا یہ فرمانا تھا کہ ما حرج داری ما سید الشہداء داری. اب میرے جیسا ایک طالب علم کہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے کربلا کے صدقے میں, ایک تو زبان زد عام ہے ایک جملہ کہ مولا کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ سارا رشوت کا کمایا ہوا ہوتا ہے, سارا چوری کا مال ہوتا ہے, سارا جھوٹ کا کمایا ہوا ہوتا ہے, سارا مثلا کم تولنے کے نتیجے میں ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ ہذا من فضل ربی. عموماً دیکھیں رشوت خاروں کے لکھ دیتے ہیں ایسی باتیں, یہ تو فضل رب نہیں ہے, یہ تو عذاب پروردگار ہے جو تیرے پیٹ میں جا رہا ہے. کبھی انسان عذاب کو بھی فضل ربی کہہ دیتا ہے. اسی طرح بہت سارے کہتے ہیں مولا نے دیا ہوا ہے. وہ مولا نے کیسے دیا آپ کو؟ مولا تو کبھی حرام کے ذریعے سے کسی کو نہیں دیتے. اصل مولا کی ڈکشنری میں حرام چیز کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو آرام سے تو نہیں دیتے اپنے پیروکاروں کو. وہ مولا ہی نہیں ہے جو اپنے پیروکاروں کو آرام کی راہ میں ڈال دے اور ان سے حرام کا لقمہ قبول کر لے. مولا کا دیا ہوا صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مولا کا دیا ہوا ہے, وہ اثر ہوتا ہے اس کے اندر جو مولا نے دیا ہے. لہذا ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, مولا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, لیکن کیا ہے ہمارے پاس؟ زیادہ سے زیادہ گھر بنا لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ مثلاً کوئی فیکٹری لگا لیتے ہیں, کوئی دکان بنا لیتے ہیں, کوئی بزنس چمکا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ مولا کا دیا ہوا ہے. لیکن جنہوں نے لیا مولا سے, اور لینے کا ڈانگا آ جائے اگر انسان کو, لیتا ہے, لیا کیا؟ لیا حکومت دینی لی, انقلاب اسلامی لیا, عزت لی, سرفرازی لی, سرخروئی لی, سربلندی لی, استقلال لیا اپنا, سب کچھ لیا. یہ چیزیں دیتی ہے کربلا, بشرطے کہ کوئی لینے والا ہو. آج سب کچھ ملتا ہے نا اس در سے, سب کچھ ملتا ہے. ایک فرد جائے اس کو ملتا ہے, ایک امت جائے اس کو بھی ملتا ہے. ہمت اپنی دیکھیں کتنی ہے, ہمت بڑی کرے انسان. واقعا اس سفر میں سید الشہداء نے جو کچھ بیان فرمایا, ایک ایک کلمہ, ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ سید الشہداء علیہ السلام کا اگر کھل جائے وہ ہم پر, دنیا و عاقبت دونوں سنور جائے ہماری. ان جملوں میں سے, بہت پاکیزہ جملوں میں سے سید الشہداء نے جو اس سفر کے دوران بیان فرمایا, وہ یہ کلمہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الناس عبید الدنیا. کوفہ والوں کی دینداری کو خداوند سید الشہداء علیہ السلام نے جب دیکھا, کوفہ والوں کی ایک خاص طرح کی دینداری ہے. دینداری کی بہت ساری قسمیں ہیں, اب دینداری کا معنی بھی اشارہ کرتا چلوں تاکہ مطلب موضوع صاف ہو جائے کہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. دینداری دین اور انسان کے درمیان رابطے کا نام دینداری ہے, لیکن نہ ہر طرح کے رابطے کا نام, ایسے رابطے کا نام کہ جس میں انسان دین کو اپنی زندگی کا ہدایت کا منشور قرار دے, اس کے مطابق زندگی بسر کرے, اس وقت ہوتا ہے انسان دیندار. اگر اس طرح سے دین کو اپنائے تو دیندار ہوتا ہے. جیسے سرمایہ دار جب جیب میں سرمایہ آئے, جب اکاؤنٹ میں سرمایہ آئے, جب اپنے قبضے میں سرمایہ آئے تو انسان سرمایہ دار بنتا ہے. زمیندار کب بنتا ہے انسان؟ جب زمین ہاتھ آئے. زمین کے بغیر تو زمیندار نہیں ہو سکتا. انسان ایسے روڈوں پہ ٹہلتا رہے اور کہے کہ یہ زمین خدا ہے اور میں بھی اس پہ ٹہلتا ہوں بس میں زمیندار ہوں, ہر زمین پہ ٹہلنے والا تو زمیندار نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہر آدمی تو دیندار نہیں ہو سکتا. جو بھی دینی مراکز میں ٹہلتا رہے کہ میں دیندار ہو گیا ہوں, ٹہلنے سے تو دینداری نہیں آ جاتی. سرمایہ آئے تو سرمایہ دار بنتا ہے انسان, زمین ہو تو زمیندار بنتا ہے, تو دین ہو تو دیندار بنتا ہے انسان. اگر دین ہی نہ ہو تو دیندار کہے گا کیسا دیندار ہے, اس کو کون دیندار کہے گا؟ بس اوقات انسان دینی معلومات اکٹھی کر لیتا ہے, فراوان تاریخ, دینی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں, دینی شخصیات کے بارے میں کچھ معلومات ہیں, دینی اتفاقات و واقعات کے بارے میں کچھ معلومات انسان اکٹھی کر لیتا ہے. ان معلومات سے بھی انسان دیندار نہیں بنتا. اب وہی مثال میں پھر تکرار کروں گا کہ اگر ایک انسان, عموماً یہ ہمارے جوان پڑھتے ہیں آج کل, یہ علم زیادہ رجحان اس کی طرف زیادہ ہو گیا ہے, اکنامکس زیادہ پڑھتے ہیں چونکہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملازمتیں اچھی ملتی ہیں آج کل کے سرمایہ داری زمانے میں. اس علم کا چرچا دوسرے علوم پر غلبہ ہے اس وقت, اس کا جوانوں کو اکثر کو دیکھیں ان کا رجحان اکنامکس کی طرف ہے. یہ اکنامکس پڑھ کے سرمایہ کے متعلق بڑی معلومات جمع کر لیتے ہیں. شاید یہاں بھی تشریف فرما ہوں گے, ہماری مجلس میں بھی ممکن ہے اکنامکس پڑھے ہوئے, اکنامکس پڑھ کے بھی بے روزگار ہیں. سرمایہ کے بارے میں معلومات بہت ہیں, بینکوں کے بارے میں معلومات بہت ہیں, بینکوں کی اسکیموں کے بارے میں معلومات ان کو بہت ہیں, انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کو بہت کچھ معلومات ہیں. اتنی معلومات کہ شاید گھنٹوں ادھر بیٹھ کے بولتے رہیں میں اور آپ سنتے رہیں ان کی معلومات ختم نہیں ہوں گی, لیکن ہیں بے روزگار. اتنا کچھ سرمایہ کے بارے میں جانتے ہیں لیکن سرمایہ نہیں ہے, لہذا سرمایہ دار نہیں. تو دین بھی ایسے ہی ہے, اگر انسان بہت ساری دینی معلومات اکٹھی کر لے تو دیندار نہیں بن جاتا, بے روزگار ہے. دینی معلومات ہے لیکن ہے بے روزگار. جیسے اکنامکس پڑھ کے بے روزگار ہوتا ہے ایسے گھومتا ہے, اسی طرح یہ دین پڑھ کے بھی بے روزگار ہے. کیوں؟ جب دین آیا نہیں, اس کی زندگی میں نہیں آیا دین, تو دیندار کیسے ہوگا؟ ذہن میں آنے سے, تو ذہن میں سرمایہ کے بارے میں, میرا ذہن سرمایہ کے بارے میں, اون سرمایہ کی محبت تو سب کو ہے, سرمایہ کی محبت سے بھی انسان سرمایہ دار نہیں بنتا. ورنہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو پیسوں کی زیادہ محبت ہے ان کی نسبت جن کے پاس ہیں, چونکہ جن کے پاس نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے نا, تو محبت تو بہت ہوتی ہے چونکہ ہے نہیں ہے ان کے پاس. سرمایہ کی محبت بھی ان کو دیندار سرمایہ دار نہیں بنا سکتی. کب سرمایہ دار بناتی ہے؟ کہ جب سرمایہ آ جائے. وہ دیندار بھی انسان ایسے بنتا ہے کہ جب دین آ جائے. کہاں آئے دین؟ نہ کہ محلے کی مسجد میں دیندار آ جائے تو میں دیندار ہو جاتا ہوں, یوں تو نہیں ہوتا کہ دین محلے کی مسجد میں آیا اور میں دیندار ہو گیا. ابھی میرے پاس, میرے گھر تو آیا نہیں ہے, مسجد میں آیا ہے, مسجد دیندار ہو گئی ہے, نہ میں دیندار ہو گیا. جہاں دین ہو وہی چیز دیندار ہوتی ہے نا. اگر مسجد میں دین آ گیا آ پہنچا تو زیادہ سے زیادہ مسجد دیندار ہو گئی ہماری, لیکن ابھی مجھے دیندار ہونا باقی ہے, پڑے مجھے دیندار ہونا پڑے گا. یعنی جس طرح مسجد میں دین آیا میرے دل میں بھی آئے، میرے گھر میں بھی آئے، میری زندگی میں بھی آئے، میری معیشت میں بھی آئے، میرے روابط میں بھی آئے، میرے خاندان میں بھی آئے، میرے بچوں میں بھی آئے، سب میں جب دین آ جائے اور دین میری زندگی کا منشور بن جائے، میں بن جاؤں گا دیندار، ورنہ دینی معلومات سے انسان دیندار نہیں بنتا. ایک اور طبقہ قرآن نے دین ہی سے متعلق متعارف کروایا ہے، اور چونکہ ایک فرصت نہیں ہے آج کل لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کی، اور ظاہر قرآن جب نہیں پڑھیں گے تو جو چیزیں قرآن نے متعارف کرائی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم نہیں. ایک خاص طبقہ دین کے نام پر، دینی طبقہ قرآن نے متعارف کروایا ہے، بڑا عجیب و غریب طبقہ. کون سا؟ الذین یتخذون دینہم لعبا ولہوا، وہ لوگ جو دین کو کھیل کود بنا لیتے ہیں، دین کو بازیچہ بنا لیتے ہیں، لہو و لعب، دین کو لہو و لعب بنا لیتے ہیں. دین پیغمبر اکرم کو خداوند نے فرمایا کہ ان سے متوجہ رہنا، ان کی طرف توجہ رکھنا، یہ جو دین کو لہو اور لعب بنا لیتے ہیں. دین کو کچھ تو ہوتے ہیں نا، دین چھوڑ کے کھیل کود میں چلے جاتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے، کھیل کود کی طرف زیادہ جاتے ہیں. قرآن نے کہا نا، وہ طبقہ جو خود دین کو ہی کھیل کود بنا لیتا ہے، خود دین کو ہی بازیچہ بنا لیتا ہے، لعب بنا لیتا ہے، لعب بنا لیتا ہے، ان کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ بھی دیندار نہیں ہے. فارسی زبان میں اس کے لیے مناسب لفظ ہے اردو کی نسبت، اردو میں بھی فارسی کی کافی امیزش ہے. فارسی میں کھیل کود کو کہتے ہیں بازی، بازی بازی یعنی کھیل، اور کھیلنے والا بازیگر، بازی کون یا بازیگر جو کھیل رہا ہو، کھیل کو بازی کہتے ہیں. اب جیسا کوئی کھیلتا ہو وہ بازی اس کے ساتھ اگر اضافہ کر دیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا کھیل کھیلتا ہے. جیسے کوئی اگر سیاسی کھیل کھیلتا ہو تو اس کو کہتے ہیں سیاست باز، کہتے ہیں نا سیاست باز آدمی ہے. اور بھی اس طرح کے الفاظ اردو میں کافی رائج ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا دغل باز آدمی ہے، اس طرح کے الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، یہ بڑا دغل باز آدمی ہے، یہ جوئے باز آدمی ہے، کہتے ہیں نا یہ قمار باز ہے، جوئے باز ہے، یعنی جوا کھیلتا ہے، قمار کھیلتا ہے، اس طرح کے الفاظ. کچھ ہیں سیاست باز، سیاست سیاسی کھیل کھیلتے ہیں، سیاسی کھیل کھیلنے والے، کہ پاکستان میں سیاست دان کم ہے، سیاست مدار بھی کم ہے، سیاست دان اور سیاست مداروں کی بہت کمی ہے، سیاست باز بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیں سیاست باز، اور عجیب ملک ہے کہ جس کو چلانے کے لیے سیاست کی ضرورت نہیں ہے. کرکٹ چھوڑ کے ہو تو بھی ملک چلا سکتے ہو آپ، مسجد چھوڑ کے ہو تو بھی ملک چلا سکتے ہو آپ، فوج چھوڑ کے ہو تو بھی ملک چلا سکتے ہو. ان سے کوئی پوچھے کہ ملک چلانے کے لیے سیاست کی ضرورت ہے، آپ نے کہاں پڑھی ہے سیاست؟ آپ کی ساری زندگی تو سلوٹ مارنے میں گزر گئی، آپ کو کیا پتا ملک کیسے چلتے ہیں، لیکن یہ ملک چل جاتا ہے، چل جاتا ہے. ان سے پوچھو آپ نے عربی پڑھی ہے، عربی اور چیز ہوتی ہے، سیاست اور چیز ہوتی ہے، آپ کیسے آ گئے پارلیمنٹ میں سیاست کرنے؟ ان سے پوچھو وہ تو کرکٹ کھیلتے تھے، ابھی سیاست میں آ گئے، پارلیمنٹ میں آ بیٹھے. تو جواب یہ دیں گے کہ اس ملک کو سیاست دانوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ سیاست مداروں کی، بلکہ چونکہ کھیل ہی کھیلنا ہے نا، قوم کے ساتھ سیاسی کھیل کھیلنا ہے، تو سیاسی کھیل کھیلنے والے سیاست باز ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی تو کھیل تو ہم بھی جانتے ہیں، کبھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ابھی سیاست کھیلیں گے، کبھی اور چیزیں کھیلتے تھے، ابھی کچھ اور چیزیں کھیلنا شروع کر دیں گے. اسی طرح دین بھی، قرآن نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں دین باز، کچھ ہیں دیندار اور کچھ ہیں دین باز. کون لوگ؟ جو دین سے کھیلتے ہیں، دین بازی کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں دین سے، نہ کہ دین چھوڑ کر بے دین ہو کر کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں، ان کو دین باز نہیں کہتے. دین باز الذین یتخذون دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو کیا قرار دیا؟ لعب و لہو، لعب و لہو اپنے دین کو قرار دیا. خوب ان کو ڈھونڈے، قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا معاذ اللہ، اے قرآن نے کوئی خبر دی ہو ہم کہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ درست بات نہیں، ایسے ہی قرآن نے کہہ دیا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جس جس کی قرآن نے خبر دی ہے وہ یقیناً ہوگا کہیں کہیں چھپا ہوا بیٹھا. اگر قرآن نے کہا مومن ہوتا ہے تو یقیناً ہوگا, اگر قرآن نے کہا مشرک ہوتا ہے تو یقیناً کوئی مشرک ہوگا, اگر قرآن نے کہا لوگ کافر, لوگوں میں سے کچھ کافر بھی ہیں تو یقیناً کافر ہوں گے, اگر قرآن نے کہا منافق, بعض منافق ہوتے ہیں تو یقیناً کہیں ہوں گے منافق. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے کہہ دیا منافق ہوں گے لیکن پوری دنیا پھر لیں کہ منافق نہ ملے نہ, جب قرآن نے کہا منافق ہوں گے تو پتھر اٹھاؤ نیچے منافق ملے گا, چونکہ جب قرآن نے کہا ہوں گے تو بس ہوں گے پھر. یہ اسی طرح قرآن نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پر اپنی جانیں قربان کریں گے, الذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو دین کی راہ میں اپنی گردنیں کٹا دیں گے. جب قرآن نے کہا کہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہوں گے, ہیں موجود ہیں. اگر قرآن نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین سے کھیلیں گے, دین کو بازیچہ قرار دیں گے, دین کو لعب قرار دیں گے, دین کو لعب قرار دیں گے, تو اس کے معنی ہے کہ یہ ہوں گے. دشمن دین دین سے نہیں کھیل سکتا, وہ دین سے دشمنی کر سکتا ہے لیکن کھیل نہیں سکتا دین سے, کھیل نہیں سکتا. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ایک تاریخی اہم حادثہ جب رونما ہوا, خصوصاً خلیفہ سیوم کو جب منتخب کیا گیا تو ابو سفیان اس وقت زندہ تھا, اس نے کہا کہ بنو امیہ کے پاس یہ دین اب ایک گیند کی طرح, چوگان کی گیند کی طرح ہے, اب جیسے مرضی ہے اسے کھیلو. ابو سفیان جب دشمن دین تھا دین سے کھیل نہیں سکتا تھا, دشمنی کرتا تھا لیکن کھیل نہیں سکتا تھا دین سے, دین سے کھیلنے کے لیے اس کو دین میں آنا پڑا, اس کو اسلام میں آنا پڑا تاکہ کھیل سکے اسلام سے. باہر رہ کے نہیں کھیل سکتا انسان جب تک اندر نہ آ جائے, جب گراؤنڈ کے اندر اترے گا تو کھیلے گا, جب تک باہر پائر بیٹھا ہوا تماشا دیکھ سکتا ہے لیکن کھیل نہیں سکتا. لہذا کہا کہ اب ہم اندر آ گئے اب ہم کھیلیں گے. ایک جگہ خط و کتابت لہجہ بلاغہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے, حضرت نے کہا کہ یہ اسلام, انہوں نے اس سرے سے اسلام قبول ہی نہیں کیا, استسلمو, تظاہر کیا انہوں نے اسلام کا, انہوں نے صرف تظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے, ورنہ مسلمان ہوئے نہیں تھے. کیوں تظاہر کیا مسلمان ہو گئے ہیں؟ چونکہ جب تک اسلام کے اندر نہیں آئیں گے اسلام کے ساتھ کھیل نہیں سکتے, بازیچہ نہیں بنا سکتے. یہ ضروری ہے. آج بھی ایسے ہوتا ہے, دیکھیں لوگ ریلیاں نکالتے ہیں, ریلی کی مخالفت آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں, کسی طبقے کی کسی پارٹی کی ریلی نکلی, آپ اخبار میں بیٹھ کر ٹی وی میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے سینٹر میں بیٹھ کر اس کے خلاف مذمت کر سکتے ہیں, بیان دے سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں اس ریلی کو خراب کرنا, آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اندر جانا پڑے گا. ایک شہر میں, اب میں نام نہیں لیتا, ایک بہت اچھا واقعہ, یعنی آپ کہہ لیں اسی کام سے میں ایک نمونہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے یہ کام. ایک جوان ابھی بھی موجود ہیں, ایک ریلی اس یزیدی فرقے نے نکالی ایک امام بارگاہ کو آگ لگانے کے لیے پنجاب میں, انہوں نے ایک ریلی نکالی اور بڑا ماحول بنایا, پہلے اعلان ہوئے ادھر ادھر کر کے, پھر ایک جمع غفیر ٹوٹ پڑا کہ ہم نے اس امام بارگاہ کو آگ لگانی, ختم کرنا ہے اس میں, چل پڑے. اور پولیس تو آپ کو پتا ہی ہے اس ملک کی جو کچھ ہے کرتی ہے, جو پولیس نے بھی ان کو روکا نہیں, وہ چل جا رہے تھے, اور وہی بدتمیزی اور نعرے اور جو کچھ کرتے ہیں یہ طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں, یہ طوفان مچاتے ہوئے جا رہے تھے. امام بارگاہ کے اندر بھی کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے, چند جوان تھے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں تھا, انہیں پوری امام بارگاہ بھی بچانا تھی. سوچ میں پڑے کہ اب ہم کیسے بچائیں, اگر ہم بھی چھوڑ جاتے ہیں تو یہ تو جلا دیں گے اس کو, کس طرح سے اس کو بچائیں؟ ان میں سے ایک بہت کہہ لیں ذہین تھا یا باہمت تھا یا جو بھی اس کو کہیں, اس نے کہا کہ میں, آپ چھوڑ دو بیٹھے رہو, میں تنہا جاتا ہوں بچانے. کیا کیا اس نے, وہ چلا گیا, داڑھی اس کی بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی, اس نے اپنی داڑھی کو سائز بدل لیا, اس نے وہ نیچے کنگھی کرنے کے بجائے اوپر کی طرف کنگھی کر دی, انہوں نے ڈیزائن بدل لیا. اور پانچا اپنا اوپر کر لیا اور چلا گیا ریلی کے اندر, اور جو نعرے وہ لگا رہے تھے ویسے ہی نعرے اس نے بھی لگانا, بلکہ ان سے بھی زیادہ تند. اب وہ نعرے میری زبان سے ادا ہوں مناسب نہیں ہے, آپ جانتے ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں, وہی نعرے اس نے بھی لگانا شروع کر دیا. اب انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت ہی شیعہ دشمن ہے, بہت بڑا شیعہ دشمن ہے کوئی جو ہمارے اس میں آگوسا ہے. اب اس نے کیا کیا کیا, اس نے یہ کہ جو گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں ارد گرد ان کو اس نے توڑنا شروع. یہ تو ممبرگاہ چلانے جا رہے تھے, وہ جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ آتی تو وہ اس کو پتھر مار دیتا یا گاڑی کو. اب ظاہر جب جوش میں ہو کوئی ریلی تو وہ اس کے پیچھے چل رہے, ان کو جوش تو آتا ہے بلاخر. انہوں نے بھی اس کے پیچھے یہی کام شروع کر دیا. جب انہوں نے پولیس نے دیکھا کہ اب یہ ممبرگاہ جلانے کے بجائے یہ گھڑیاں چلا رہے ہیں, یہ بینک چلا رہے ہیں, یہ دکانیں چلا رہے ہیں, پولیس نے وہیں پر لاٹھی چارج کی, آنسو گیس اور جو پکڑ دکڑ ان کو وہیں سے بھگا دیا. ایک آدمی نے ان کے اندر گھس کر انہی کی زبان بول کر اور ان کو کسی جہاں جس مقصد کے لیے وہ جا رہے تھے اس مقصد سے ہٹا کر کسی اور مقصد میں لگا دیا. اب یہ تو اچھے مقصد کے لیے اس نے کیا نا, یعنی یہ کام کر کے ایک لشکر کو اس نے بہکا دیا, ہٹا دیا. یہ ایک منفی مثال تھی چلیں, لیکن یا کہ مثبت مثال تھی چونکہ مقصد اس کا اچھا تھا. لیکن آیا یہ مثال ہمیں عبرت نہیں دلاتی, آنکھیں نہیں کھولتی ہماری کہ یہی کام دوسرے بھی کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے, میرا تعلق صبح سرات سے ہے, عموماً جو عموماً ایسی بات لطیفہ کہانی ہوتی ہے وہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں بنا دی جاتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے علاقے کے ایک آدمی نے چور پکڑا گھر میں, جب چور پکڑا تو چور کی ٹانگیں باندھ کے تو آ گیا پولیس کو اطلاع دینے. پولیس والے نے, اس نے کہا کہ میں نے گھر میں چور پکڑا ہوا ہے تو آپ آئیے. اس نے کہا پکڑ کے کیا کیا؟ کہا میں اس کی ٹانگیں باندھ کے آ گیا. تو کہا ہاتھ کا ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں تھی جب ٹانگیں باندھ دی تو؟ تو اس نے کہا کہ وہ پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کے ہاتھ تو کھولے تھے, وہ کھول کے ابھی بھاگ چکا ہوگا. اس نے کہا ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن اس نے کہا نہیں پھر بھی آپ آئیے وہ وہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے وہ بھی تو سرحد کریے. اس کو کیا پتا کہ جب میرے ذہن میں نہیں آئی یہ بات تو اس کے ذہن میں کیسے آئی ہوگی یہ بات کہ وہ کھول کے بھاگ جائے مثلا. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم کسی کے اندر گھس کر اس کی ریلی کو خراب کر سکتے ہیں, تو ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے اندر گھس کر ہمارے دین کو بازیچہ قرار دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک مثال پیش کی نا عملی, کہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے اندر گھس کر ایک خطرہ ٹال دیں اور ان کو الجھا دیں پولیس کے ساتھ اور دوسرے مسائل میں, تو وہ بھی تو ہمارے اندر گھس کر ہمارے دین کو بازیچہ قرار دے سکتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو دین سے کھیلتا ہے, بازیگر طبقہ, دین باز طبقہ. اس طبقے کو پہچاننے کے لیے اگر وہ لوگ تھوڑے سے ہوشیار ہوتے تو وہ کہتے بھائی ہم تو جا رہے تھے امام بارگاہ جلانے, اس نے امام بارگاہ سے ہمارا رخ موڑ کر گاڑیاں جلانے کی طرف کر دیا, تو یہ ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور آدمی آیا ہے جس نے ہمیں مقصد سے دور کر دیا ہے. ہر قوم اگر آنکھیں کھول کے اپنے اندر دیکھے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں, ہر قوم کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. جہاں قومیتیں ہیں وہاں بھی یہی کام کر رہے ہیں, مثلا جہاں قوم پرستی زیادہ ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اندر گھس کر یہی کام کرتے ہیں. جہاں پر دین پرستی خدا پرستی ہو وہاں پر بھی کچھ لوگ گھس کر یہی کام کرتے ہیں, ان صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور گھس کر اس قوم کا رخ موڑ دیتے ہیں. یہ مثالیں آج عالمی سطح پر بھی آپ کو نظر آئیں گی, گاؤں کی سطح پر بھی آپ کو نظر آئیں گے. چونکہ جو نظام دنیا پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے تک ایک ہی ہوتا ہے. مثلا ہمارے محلے کی دکان, اس کے اوپر بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو اس وقت مثلا عالمی منڈی پر جو قانون لاگو ہے. یوں تو نہیں کہ ہمارے محلے کی دکان کسی اور قانون کے تحت چل رہی ہے اور عالمی منڈی کسی اور قانون کے تحت چل رہی ہے. ایک ہی قانون ہے, وہ ذرا عالمی ہے, یہ لوکل ہے, یہ گلی میں ہے, محلے میں ہے, کوچے میں ہے. لیکن ہوتا سب کچھ یہاں بھی یہی ہے, جو کچھ اوپر ہوتا ہے وہی نیچے ہوتا ہے. مثلا گلی محلے میں کچھ ہوتے ہیں جو ہر کام تڑی دے کے کروا لیتے ہیں, اپنا روب داب دوسروں پر رکھا ہوتا ہے انہوں نے, کبھی اسلحے کی مدد سے, کبھی ایسے گالی گلوچ کی مدد سے, کبھی اور کسی اولیے سے مثلا دوسروں کے اوپر روب جما کے رکھتے ہیں. اسی طرح عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیں عالمی سیاست بھی ایسے ہی ہو رہی ہے, بعض دوسروں کے اوپر روب جما کر تڑی دے کر کبھی اسلحے کی مدد سے کبھی کسی اور مدد سے عالمی نظام بھی ایسا ہی بنا ہوا ہے. آج کل کوئی بات ڈائلاگ سے حل نہیں ہوتی, مذاکرات سے حل نہیں ہوتی. وہ محاورہ جو اردو میں بنا ہوا ہے نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کو آپ گھر میں ایک حویلی کے اندر دیکھیں وہاں بھی یہی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کو عالمی سطح پر جا کر دیکھیں وہاں بھی یہی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس اسلحہ ہے, جس کے پاس قدرت ہے, اس کو ویٹو پاور حاصل ہے. جس کے پاس اسلحہ ہے وہ حق رکھتا ہے, جس کے اوپر چڑھائی کر دے چیک کر دے, اس کو کوئی روک ٹوک والا نہیں, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. خود مثلا ابھی ایٹم بم بنانے کے لیے روز آئے دن اعلان ہوتا ہے کہ اب ایٹم بم سے ہزار گنا خطرناک بم بنا لیا انہوں نے, ہزار گنا زیادہ خطرناک بم بنا لیا. ایسا بم جو زمین کی تہوں کے نیچے بھی اگر کوئی موجود ہو, حیات ہو, تو اس کو بھی نابود کر سکتا ہے. اور یہ آپ خود کر رہے ہیں, اور دوسرا اگر مثلا بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ کرے تو اس کو اجازت نہیں. یہ ایک عالمی نظام ہے جو بنا ہوا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ نیچے تک بھی یہی نظام ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس طرح کے بہت سارے قانون ہیں جو عالمیت عالمگیریت بھی رکھتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, کوچے میں, گلی میں, ایک لوکل جگہ پر بھی یہی قانون لاگو ہو رہے ہیں. ہم اگر اپنے ارد گرد غور کریں تو یہی ہو رہا ہے, اوپر جائیں تو بھی یہی ہو رہا ہے. ان میں سے ایک یہ حربہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رخ موڑنا, خصوصاً اہل دین کا رخ موڑنا. دو چیزیں اسلام کے اندر خصوصاً تشیع میں بہت اہمیت ہے, ان دو چیزوں کی, ایک ولایت اور ایک براءت, جس کو ہم تولا اور تبرع کہتے ہیں. ولایت اور براءت. خوب, ایک طبقے نے ولایت کا رخ موڑ دیا آغاز میں, اسلام کے آغاز میں ہی ولایت کا رخ موڑ دیا, اس کو ڈائیورٹ کر دیا کسی اور طرف. ایک اور طبقہ پیدا ہوا جس نے براءت کا رخ موڑ دیا. ایک نے امت مسلمہ سے تولا چھین لیا, دوسرے نے تبرع چھین لیا. ولایت کے نام پر کچھ اور ڈکوسلا بنا کے دے دیا, براءت کے نام پر بھی کچھ اور ڈکوسلا بنا کے دے دیا. اور وہ جو اصل ولایت و براءت تھی وہ ان سے لے لی. کس طرح سے لی؟ دین بازی کے ذریعے. ظاہر ہے باہر رہ کر یہ کام نہیں ہو سکتا, کسی کے دین سے باہر رہ کر نہیں کھیل سکتا انسان. کسی کی عزت سے کھیلنا ہو تو باہر رہ کر نہیں کھیل سکتے, اس کا دوست بنا جاتا ہے, اس کے اندر اس کے گھر آنا جانا ہوتا ہے, پھر لوگ اس کی عزت سے کھیلتے ہیں. آج دن دیکھتے ہیں, عزیز بن کر, ہمدرد بن کر, اپنے بن کر, دوست بن کر, مہربان بن کر آتے ہیں اور لوگوں کی عزت سے کھیل کر چلے جاتے ہیں. اسی طرح دین میں بھی باہر رہ کر کبھی بھی نہیں کھیل سکتے دین سے, اندر گھس کر دین سے کھیلیں گے. اس کھیل کا ایک حصہ یہ ہے, ایک نمونہ میں عرض کرتا ہوں جو اس وقت پورے عالم اسلام میں اور خصوصاً پاکستان کے اندر اور پاکستانی تجربے کے بعد ابھی عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ دین بازی. براءت یعنی اظہار نفرت, اظہار نفرت دشمن دین سے, اس کا نام ہے براءت. ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اظہار قربت ولی دین سے. اظہار قربت ولی دین سے یہ ولایت ہے, اور اظہار نفرت دشمن دین سے یہ براءت ہے. لہذا ساری کی ساری ولایت وہ نہیں چلی اولیاء دین کے متعلق, اور ساری کی ساری براءت کس کے کھاتے میں جانی چاہیے؟ دشمنان دین کے حصے میں جانی چاہیے. ولایت کا تعلق اولیاء دین سے ہے اور براءت کا تعلق دشمنان دین سے ہے, اور دشمن دین کو معلوم ہے کہ یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے. انسان کی فطرت بھی ہے اور طبیعت بھی ہے, ہم میں سے ہر ایک کے اندر انسان ہونے کے ناطے محبت بھی ہے نفرت بھی ہے, محبت بھی ہے اور, لیکن یہ محبت کس طرف لگا دی گئی, رخ اس کا کس طرف موڑ دیا گیا, یہ الگ ہے. کسی کی محبت کا رخ دنیا کی طرف موڑا ہوا ہے, کسی کی محبت کا رخ کہیں موڑا ہوا ہے, لیکن محبت بالآخر سب میں ہے. حتیٰ آپ دیکھیں جو بہت متقی پرہیزگار ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا, اس کو بھی دنیا سے نہ صحیح, خدا سے تو ہے محبت, اس کو اولیاء خدا سے ہے محبت, اس کو انبیاء سے ہے, معصومین سے, اہل بیت سے ہے محبت اس کو. اور جس کو اہل بیت و خدا سے محبت ہے اسی کے دل میں نفرت بھی ہے. نفرت کس کی ہے؟ نفرت دشمن خدا کی, دشمن دین کی نفرت ہے. قانون یہ ہے کہ آپ اس کے اندر گھس کر اس کے دین سے کھیلو, اس کے مذہب سے کھیلو, اور اس کے مزاج سے کھیلو, اس کی طبیعت سے کھیلو, اور اس کھیل کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ نفرت جو دشمن دین کے متعلق ہونی چاہیے تھی انسان کے اندر, اس کا رخ خود ان کے آپس میں موڑ دو, ایک دوسرے کی طرف اس کا رخ موڑ دو. اب یہ بہت کامیاب حربہ ہے. میں نے کہا آپ چھوٹی سی سطح سے دیکھیں, عالمی سطح پر یہی ہو رہا ہے. عراق میں اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں اتنی نفرت اس استکبار سے کبھی نہیں تھی جتنی آج موجود ہے. پوری دنیا نفرت کرتی ہے. یہ خود ان کے اپنے سروے ہیں, یوں نہیں ہے کہ کوئی ہماری متعصبانہ رائے ہو, خود ان کے اپنے سروے, چونکہ آزاد ہے میڈیا ان کے ہاں, آج دن ساری دنیا میں سروے کرتے ہیں. پہلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 85 ملکوں کا سروے کیا, یعنی 85 ملکوں میں گئے اور جا کر وہاں کے لوگوں سے, امتوں سے, قوموں سے سروے کیا کہ آپ بتائیں کہ سب سے منفور, سب سے بڑھ کر قابل نفرت حکومت یا نظام یا سسٹم یا لوگ, جو افراد جن مقتدر ہیں کون ہیں. خود ان کے اپنے بقول کے 85 ممالک میں سے تقریباً 75 ممالک کی اکثریت نے کہا ہے کہ منفور ترین حکومت اور منفور ترین حکمران چہرے اس وقت اسی استکباری طاقت کے. حتی خود ان کے اپنے ملک میں سب سے منفور ترین لوگ ہیں یوروپ میں, اس وقت برطانیہ میں بھی سروے رپورٹ یہی آئی کہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ نفرت. کینیڈا کی سروے رپورٹ میں اکثریت نے, تقریباً 70% لوگوں نے ان کی رائے یہ تھی کہ سب سے منفور ترین, قابل نفرت ترین چہرے یہ ہیں. یہ ان کو اندازہ ہو گیا. اچھا یہ سروے رپورٹ بھی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ایک بڑی خوبی ہے, اچھائی ہے, یہ آزادی ہے, ڈیموکریسی ہے, یا اس طرح کی کوئی چیز ہے نا. آئے دن سروے کر کے جائزہ لیتے رہتے ہیں اپنی صورتحال کا اور جہان کا, پوری دنیا کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا, اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور ہمارے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے. یہ آئے دن ہم تو نہیں کرتے نا یہ کام کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے مقابلے میں کیا سوچا جا رہا ہے. ہم تو وہ ہیں کہ وہی جیسے مثال دی میں نے اپنے ہم شہری کی کہ اگر میرے ذہن میں نہیں آیا کہ اس کے ہاتھ باندھو تو اس کے ذہن میں کیسے آئے گا. کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سوئے ہوئے ہیں تو وہ بھی سوئے ہوئے ہوں گے, ظاہر ہے سونے کا ٹائم جو ہے نا. روایت میں ہے نہج البلاغہ میں بھی یہ جملہ ہے کہ الغافلو یا النائمو لم ینم عنہ, اس طرح کی مضمون کی حدیث ہے, لا اس طرح سے کہ لا ینامو عنہ, الغافلو لا ینامو عنہ یا لا یغفلو عنہ, دونوں طرح سے نقل ہوئی کہ جو سویا ہوا ہو اس کی نسبت غفلت نہیں برتی جاتی, غافل کی نسبت غفلت نہیں برتی جاتی. آپ مثلا گاڑی کھڑی کر کے آئیں اور بھول جائیں کہ اس کو لاک کریں, غافل ہو گئے نا, غفلت ہو گئی. آپ نے گاڑی کی بابت غفلت برتی, آپ کی بابت غفلت نہیں برتی جائے گی. لہذا جائیں گے وہاں گاڑی موجود نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ غافلوں کی نسبت غفلت نہیں برتی جاتی. یہ قانون ہے, غافلوں کی نسبت غفلت نہیں برتی جاتی. تجربہ آج ہی شب تجربہ کر لیں, اپنے گھر کے باہر کو قیمتی چیز رکھ دیں اور غافل ہو جائیں, اسے آپ سے غفلت نہیں برتی جائے گی, وہ ہوشیار ہیں اٹھا کے لے جائیں گے. غافل سے غفلت نہیں برتی جاتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا جائزہ نہیں لیتے تو ہمارا بھی کوئی جائزہ نہیں لیتا, ہم مطالعہ نہیں کرتے وہ بھی مطالعہ نہیں کرتے, ہم ان کو نزدیک سے نہیں دیکھتے وہ بھی ہمیں نزدیک سے نہیں دیکھتے, ایسے نہیں ہے. یہ سروے کر کے جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہماری سیاست کتنی کامیاب جا رہی ہے, کتنی ناکام جا رہی ہے, اس کو رکاوٹیں کتنی ہیں, اس کے لیے ہمیں اور کتنی کوشش کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے انہیں سروے کرنے کی ضرورت ہے. اس سروے میں ایک چیز جو ان کے سامنے آئی وہ یہ کہ دنیا ہم سے شدید نفرت کرتی ہے. دنیا سے مراد عوام, رائے عامہ, حکمران, حکومتیں ان سے شدید محبت کرتی ہیں اور انہی کے رحم و کرم پر ہیں اور انہی کے زیر سایہ ہیں, لیکن امتیں شدید نفرت کرتی ہیں, مغربی امتیں, مسلمان امتیں, مشرقی امتیں, یہ ان کے اپنے سروے کے مطابق ہیں. جب نفرت کا انہیں علم ہو گیا کہ ہمارے خلاف ایک اتنی عظیم نفرت موجود ہے, اس نفرت کا کیا کریں آپ؟ اگر یہ نفرت رہے تو نفرت کی ایک خوبی ہے, یہ خصوصیت یہ ہے کہ جب دبی رہے تو لاوا بن جاتی ہے, نفرت جب دب جائے تو کینہ بن جاتی ہے. دو اصطلاحیں ہوتی ہیں علم اخلاق میں, ایک نفرت اور ایک کینہ. نفرت اور چیزیں, کینہ اور چیزیں. نفرت کو اگر دبا دیں, کوئی کسی کو نفرت ہے آپ اظہار نہ کرنے دیں اس کو نفرت کا, تو وہ آہستہ آہستہ کینہ بن جاتا ہے. کینہ وہ لاوا ہے کہ جو کسی وقت پھٹ پڑتا ہے. اگر نفرت اگلتا رہے آدمی تو کبھی کینہ نہیں بنتا, کبھی لاوا نہیں بنتا, کبھی آتش فشان پھٹتا نہیں ہے. لیکن جہاں پر نفرتیں کینے بن جاتی ہیں وہ کینے ایک دن پھٹتے ہیں. یہ سیاست ہے ان کی کہ نفرت کو کینہ نہ بننے دیا. کیا کریں اس کو؟ پانی دیکھا آپ نے, خصوصاً کسان جب کھیت کو پانی دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ پانی کے وہ بیلچہ یا کوئی چیز لے کر اس کے راستے سے مٹی ہٹاتے جاتے ہیں, پتھر ہٹاتے جاتے ہیں, ڈیلے ہٹاتے ہیں, اس کے راستے سے رکاوٹیں, اور پانی کو خاص رخ دیتے ہیں فصلوں کی طرف, کھیتوں کی طرف, جہاں لے جانا ہو پانی کو. اگر پانی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو وہ خود اپنا رخ بناتا ہے, پوچھتا نہیں ہے کسی سے, خود اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کدھر جانا. پانی کو یہ پتہ ہے کہ مجھے بلندی سے پستی کی طرف جانا ہے, مجھے فراز سے نشیب کی طرف جانا ہے. یہ پانی کو خود اپنا راستہ معلوم ہے. لیکن انسان بعض اوقات اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ فراز سے نشیب کی طرف آیا, بلندی سے پستی کی طرف آیا, تو میرے گھر کو تباہ کرے گا, میری دیوار ویران کر کے چلا جائے گا, یا میرے کھیت میں نہیں آئے گا, ہمسائے کے کھیت میں چلا جائے گا جو کہ اس کا کھیت نشیب میں ہے. لہذا ساتھ رہ کے اس پانی کو رہنمائی کرتے رہتے ہیں. پانی خود چلتا رہتا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ رک کے اس کو موڑتا رہتا ہے رخ اس کا. نالیاں بنی ہوئی ہیں, نہریں بنی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں دریاؤں سے نہریں نکال نکال کے دور ترین علاقے تک پانی کو رخ دیا گیا ہے. نفرت بھی پانی کی طرح ایک چیز ہے. اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو تو اس کو پتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے. نفرت کو, ہر انسان کے اندر نفرت ہے, یہ نفرت کدھر جائے گی اس کو پتا ہے. نفرت کو خود پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. لیکن بعض لوگوں کو یہ علم ہے کہ اگر نفرت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا تو شاید یہ مجھے سے نفرت شروع کر دے. لہذا کیا کرتے ہیں, اس انسان کی نفرت کا رخ موڑتے ہیں تاکہ یہ نفرت کی میرا رخ نہ کر لے, میری طرف نہ آنا شروع ہو جائے. اس نفرت کا رخ موڑتے ہیں, اس کو رہنمائی کرتے ہیں کدھر. اب ممکن ہے وہ کسی اپنے بھائی کی طرف رخ موڑ دیں, کسی اپنی عزیز کی طرف رخ موڑ دیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں, مثلاً ایک علاقے میں فرض کریں ایک بہت ہی بد کردار انسان رہتا ہے, بد کرداری کی وجہ سے طبیعتاً اس سے سب کو نفرت ہوتی ہے, اور اسے بھی پتا ہے کہ سب کی نفرت میری طرف ہوگی چونکہ میں بد کردار ہوں. لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی جرت مند، دلیر، شجاع، جوان ہو، اس کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، ساتھی بنا کر اس کی نفرت اس کے والد کی طرف، اس کے بھائی کی طرف، اس کے کسی عزیز کی طرف موڑ دیتا ہے کہ یہ تیرا دشمن ہے، دل اپنی بھائی کا اس کو دشمن بنا دیتا ہے. یعنی وہ نفرت جو اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی بد کردار کی نسبت، اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اس نفرت کا رخ اسی کے گھر کی طرف موڑ دیا. یہ حماقت ہوتی ہے اس وقت کہ انسان کی نفرتوں کا رخ کوئی دشمن موڑ دے اور اس انسان کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہماری نفرتوں کا رخ غیر محسوس طور پر کدھر موڑ دیا گیا. جس قوم کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمیں محبت کس سے کرنی ہے، ہمیں نفرت کس سے کرنی ہے، وہ سمجھ لے کہ دین بازوں کے نرغے میں ہے، اس کے اندر کوئی گھسایا ہے جس نے اس کی نفرت کو ڈائیورٹ کر دیا. جدھر یہ نفرت جانی چاہیے تھی وہاں نہیں جا رہی. یہ کام کیا انہوں نے. عالم اسلام میں، امت مسلمہ کے اندر شدید نفرت، چونکہ سب کو میں نے کہا کہ یہ کوئی صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. ابھی یہ بدتمیزی انہوں نے اسلام کے خلاف شروع کر دی عالمی میڈیا پر، مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گرد ہیں. کیوں؟ چونکہ مسلمانوں کو ان سے شدید نفرت ہے. ورنہ یہ نفرت منحصر نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، مسیحیت کو بھی ان سے نفرت ہے. آپ پوری دنیا میں سروے کر لیں، آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ساری دنیا کو ان سے نفرت اصلا ہے جو قابل نفرت، لیکن انہیں باقی امتوں کی نفرت کا اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی نفرت کی ان کو پرواہ ہے. چونکہ یہ نفرت انہیں پتہ ہے کہ آتش فشان بن سکتی ہے، اور جب آتش فشان بنتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. لہذا انہوں نے یہ نفرت مسلمانوں کے اندر گھس کر ایک دوسرے کی طرف اس کا رخ موڑ دیا، ظاہر ہے باہر رہ کر یہ کام نہیں ہو سکتا. نفرت کا رخ موڑنے کے لیے، پانی کا رخ موڑنے کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے. ریموٹ کنٹرول سے پانی کے رخ نہیں موڑتے، ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے کہ یہ پانی دائیں نہ جائے، بائیں جائے، اس کے کھیت میں نہ جائے، اس کے کھیت میں جائے، پانی کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے. لہذا وہ ایسے افراد ڈھونڈ لیتے ہیں ہر امت، ہر ملک کے اندر، ہر قوم کے اندر، کہ جن کی مہارت یہ ہے، انہیں نفرتوں کا رخ موڑنے کا ماہر بنایا جاتا ہے. اور پہلے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں سے شیعہ سنی، پاکستان تجربہ گاہ ہے، پاکستان ایک ملک نہیں ہے، لبرٹ رہی ہے، واقعی لبرٹ رہی ہے. آپ اس کے میں بیزیوں نمونے آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو یہ لوگ مملکت کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ لبرٹری کے طور پر. لبرٹریوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مینڈک، چوہے اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جن پر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ چیز، نئی دوائیں بناتے ہیں انہی پر ٹیسٹ کرتے ہیں، نئے انجیکشن بناتے ہیں انہی پر ٹیسٹ کرتے ہیں، نئے ازم بناتے ہیں ان پر ٹیسٹ کرتے ہیں، نئی کوئی چیز بناتے ہیں پہلے اس لیبارٹری میں جا کر کسی جانور پر ٹیسٹ کرتے ہیں. پاکستان کو انہوں نے ایک لیبارٹری بنایا ہوا ہے اپنی مختلف چیزوں کے لیے کہ دیکھیں کہ یہ صحیح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. مختلف ان کے حربے، ان میں سے ایک یہی حربہ کہ امتوں کی نفرت کو، جو شدید نفرت ظالم و ستمکار سے ہے، اس نفرت کا رخ آپس میں ایک دوسرے کی طرف موڑیں. پاکستان کو سب سے پہلے چنا گیا، ورنہ شیعہ سنی ساری دنیا میں رہتے ہیں، لیکن پاکستان چنا گیا. چونکہ تجربے لیبارٹریوں میں ہوتے ہیں نا، ہر جگہ تو نہیں ہوتے، گھروں میں نہیں ہوتے، عام جگہوں روڈوں پر نہیں ہوتے، دکانوں پہ تجربے نہیں ہوتے، لیبارٹریوں میں ہوتے ہیں. پاکستان کو انہوں نے لیبارٹری کے طور پر اختیار کر لیا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ در حقیقت لیبارٹری انچارج ہیں ان کے، اور ان کو کھلی چھٹی ہے، جو آزمانا ہے ہمارے ملک میں آ کر آزما لو، جو تجربہ کرنا ہے ادھر آ کر تجربہ کر لو، کرتے ہیں تجربہ. ان میں سے ایک کامیاب تجربہ انہوں نے یہ کیا کہ نفرت کا رخ کیسے موڑا جائے. وہ کامیابی سے موڑ لیا انہوں نے. اس میں یہاں کے بہت سارے عوامل کو دخل تھا اس سرزمین میں. یہاں کے کامیاب تجربے کے بعد اب عراق میں یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ نفرت جو شدید طور پر تمام عراقیوں کے دل میں ان کی بابت موجود تھی، کامیابی کے ساتھ اس نفرت کو ایک دوسرے کی طرف موڑ رہے ہیں. یہ تو وہ مرحلہ ہے جو کہہ سکتے ہیں پہلا سٹیپ ہے کہ امتوں کی نفرت ایک دوسرے کی طرف موڑے. مثلا آپ جاپان میں چلے جائیں, انہوں نے جاپان کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ جاپانیوں کو ان سے شدید نفرت ہے, اور اس سے پہلے کہ یہ جاپان کی نفرت کا رخ ان کی طرف ہو جائے, جاپان کی نفرت کوریا کی طرف موڑ رہی ہے. کوریا اور جاپان وہی ہیں جیسے یہاں ہم شیعہ سنی ہیں, ایک ہی نسل, ایک ہی نجات, ایک ہی قوم, ایک ہی قبیلہ, سب ایک جیسے. اس ان کے چہرے دیکھیں ایک جیسے, آنکھیں ایک جیسی ہیں, نسلیں ایک جیسی ہیں, رشتہ دار ہیں آپس میں, قبیلہ ایک ہے, قوم نجات ایک ہے, لیکن شدید ایک دوسرے سے نفرت ڈائیورٹ کرتے ہیں. صرف اسلام ہی نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, ہر قوم ایسے ہے کہ اس کی نفرت کو جب تک یہ رخ موڑیں گے نہیں, اس کا رخ ان کی طرف ہو جائے گا. ہر بر اعظم میں جا کر یہ کام کر رہے ہیں. یہاں امتوں کے شعور کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں یا نہیں آ جاتے. بازیگر اور دین باز جب ان کے اندر آ کر ان کے دین کو کھیلتے ہیں, ان کے دین کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو آیا یہ موقع دیتے ہیں کہ ہمارے دین کے ساتھ کھیلو یا موقع نہیں دیتے ان کو. جو قوم دے دے موقع, مثلا عموماً کہتے ہیں جی فلاں آدمی ہماری عزت سے کھیل رہا ہے, وہ بد آدمی ہے, غلط آدمی ہے, لیکن عزت سے کھیلنا بھی برا ہے اور کسی کو اپنی عزت سے کھیلنے کا موقع دینا بھی برا ہے, یہ بھی حماقت ہے. ٹھیک ہے وہ بدکار ہے, بد ہے, وہ آپ کی عزت سے کھیلنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو اپنی عزت سے کھیلنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ آپ تو نہیں دیں موقع اس کو, یہ حماقت ہے. یہ ان کا پہلا قدم تھا کہ لوگوں کے دین سے آ کر کھیلے. کیوں کسی کو موقع دیں کہ ہمارے دین سے آ کر کھیلے؟ ہمارا سارا گلہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. خوب سوال, اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو ہم کیوں اجازت دیتے ہیں کہ یہ کرے, وہ بھی ہمارے اندر گھس کر ہمارے درمیان یہ کام کرے. اس کا اگلا سٹیپ, اب دوسرا مرحلہ, دوسرا فیز اس کا جو شروع ہوا ہے ابھی, وہ فیز یہ ہے کہ پہلے بقدر کافی مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی نفرت بھر گئی اب, اور ایک دوسرے کے لیے جو احساسات ہیں ابھی, سب پاکستان پہلا تھا اور اس کے بعد عراق, ابھی اس کا نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جتنے اقدامات ہو رہے ہیں وہاں پر, سامرہ کا واقعہ ہے, کربلا کا ہے, نجف کا ہے, کاظمین کا ہے, اور ابھی پچھلے ہفتے ان کے جرنیل نے یہ بیان دیا کہ سامرہ جیسے واقعات اور بھی ہوں گے. یہ پڑھا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا, یہ سب نے سنا ہے نا یہ, کہ سامرہ جیسے واقعات ابھی اور ہوں گے. وہ آپ کو کہاں سے پتا کہ سامرہ جیسے واقعات اور بھی ہوں گے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا, آئندہ بھی کریں گے یہ کام. اسی سے وہ ایک دوسرے کی طرف اس نفرت کا رخ موڑ سکتے ہیں. دوسرا جو خطرناک حربہ ہے وہ یہ کہ اب ہم نے شیعہ سنی تو بنا دیا, شیعہ سنی کی نفرت ایک دوسرے کی طرف, یعنی وہ نفرت جو مشترکہ تھی, اس نفرت کا رخ آپس میں موڑ دیا. یہ بھی کافی نہیں ہے. جب تک شیعہ شیعہ سے نفرت نہیں کرتا اور سنی سنی سے نفرت نہیں کرتا, شیعہ سنی نفرت کافی نہیں ہے ایک دوسرے سے, جب تک شیعہ شیعہ سے نفرت نہیں کرتا. خب شیعہ شیعہ سے کب نفرت کرے گا؟ تشیع تو مذہبی محبت کا ہے, محبت اصل ہے ہی حب کا مذہب ہے نا, محبت کا مذہب ہے, اس کا محور ہی محبت ہے. لیکن اس محبت کے مذہب میں نفرت بہت نمایاں نظر آتی. جتنے بھی لوگ جاتے تھے معصومین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف یاب ہوتے تھے, ایک چیز سب سے پہلے امام ان سے پوچھتے تھے, بتاؤ کہ ہمارے ماننے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. باقاعدہ احادیثیں, بیسیوں احادیث اس مضمون کی موجود ہیں. شخص گیا بصرہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت, اور جا کے اس نے کہا کہ مولا ہمارے ہاں اتنے پیروکار ہیں آپ کے, اتنے ماننے والے ہیں, اتنے آپ کے شیعہ ہیں سب. امام نے سنا اور سن کر فرمایا کہ بتاؤ, یہ جو آپ کہتے ہو ہمارے اتنے ماننے والے ہیں, آیا یہ جب ان میں سے بعض بیمار ہوتے ہیں تو دوسرے بعض ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ کہا نہیں, وہ تو اتنے مصروف ہیں کہ ان کو اتنی فرصت نہیں ملتی. کہا اچھا بتاؤ کہ ان کے چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں؟ کہا نہیں, زمانہ مختلف ہو گیا, آج کل احترام نہیں کرتے. کہا بتاؤ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں؟ کہا نہیں, وہ بھی آج کل ان کے اعصاب اتنے مختل ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے شفقت. بلکہ جو بھی معصوم نے پوچھا, امام نے پوچھا, اس نے کہا کہ متاسفانہ یہ کام نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا پھر کیسے ہمارے پیروکار ہیں, ہمارے ساتھ کیا رابطہ ہے ان کا, جو آپس میں محبت نہیں کرتے ان کا ہمارے ساتھ کیا رابطہ ہے. تو مذہب ہی ایسا ہے, محبت کا مذہب. دیکھیں ایک بہت سادہ سا فارمولا ہے, یہ فارمولا علمی بھی ہے اور عام بھی ہے, کامن سینس کا بھی ہے, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا انسان منطق فلسفہ ریاضی پڑھا ہو, اگرچہ ریاضی کا بھی ہے لیکن عام محاوراتی بھی ہے. کہتے ہیں نا دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, یہ قانون ہے نا, یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. علمی قانون بھی ہے, عقلی بھی ہے اور علمی بھی ہے اور عام کامن سینس کا بھی ہے, عوامی بھی کہہ لیں, عوامی قانون ہے یہ کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. خوب اب آپ بتائیں کہ یہ مومن محبت کرتا ہے, دوست فارسی لفظ ہے دوستی, دوستی بھی محبت کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں دوست, ہم کہتے ہیں محبت, فارسی والے کہتے ہیں دوستی. جب وہ ہم کہتے ہیں نا مجھے آپ سے محبت ہے تو فارسی زبان ہوگا تو وہ کیا کہتا ہے, مجھے آپ سے دوستی, من شمارا دوست دارا, میں آپ کو چاہتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, من شمارا دوست دارا. خوب دوست یعنی محبت کرنے. اب ہم سب کو اہل بیت سے محبت ہے, خوب مجھے بھی اہل بیت سے محبت ہے, آپ کو بھی اہل بیت سے محبت ہے, یعنی اہل بیت آپ کے بھی محبوب, اہل بیت میرے بھی محبوب, میں بھی اہل بیت کا دوست, آپ بھی اہل بیت کے دوست, اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. تو پھر جب ہم سب اہل بیت کے دوست ہیں تو آپس میں کیوں دوست نہیں ہیں, پھر کیوں دوست نہیں ہیں ہم آپس میں, جب دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. اگر نہیں ہے یہ قانون کہیں لاگو نہیں ہو رہا, بس ہم فرض کر لیں گے میں آپ کا دوست ہوں اور ایک شخص اور آپ کا دوست ہے, تو وہ جو آپ کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہوگا, لیکن میں آپ سے دوستی کرتا ہوں, آپ کے دوست سے دشمنی کرتا ہوں, معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ میری دوستی میں بھی تھوڑا سا خلل ہے, کوئی نقص رہ گیا اس کے اندر. ورنہ اگر مجھے آپ سے دوستی ہوتی تو آپ کے دوست سے بھی دوستی ہوتی میری. اگر ہمیں سچے دل سے اہل بیت سے محبت ہے تو پھر اہل بیت کے پیروکاروں سے بھی محبت ہونی چاہیے. یوں تو نہیں ہو سکتا کہ وہ, ایک اردو میں بھی ہے, پنجابی میں بھی ہے, ہر زبان میں یہ محاورہ, فارسی میں بھی ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں ماں کی سوتن بیٹی کی سہیلی. اگر کوئی جائے, آج کل ہوتا ہے نا, پتہ نہیں چلتا, یہ ایک ہمارے بزرگ ہیں دوست, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ بزرگ سفید ریش خضاب لگانا شروع کریں وہ سمجھو خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی. کسی زمانے میں ان سے خضاب لگوایا جاتا تھا تاکہ جوانی بنائے, کس کے مقابلے میں جوانی, دشمن کے مقابلے میں, چونکہ مسلمان کم تھے اور جو تھوڑے بہت ہوتے تھے وہ عمر رسیدہ تھے, دشمن ڈرتا نہیں تھا, تو انہیں کہا گیا تھا خضاب لگا کے رکھو تاکہ جوان نظر, جوان دشمن کو خضاب لگا کے ڈراؤ, نہ کہ خضاب لگا کے خواتین کی توجہ مضبوط کر مبذول کرو, دشمن کے لیے خضاب لگاؤ نہ عورتوں کے لیے خضاب لگاؤ. خوب باہر کے اگر دوستی ہو, ایک شخص کو دوسرے سے دوستی ہو, مثلا میں آپ کے ساتھ دوست, آپ کسی اور کے ساتھ دوست, اس کے اندر کوئی خلل ہے یقیناً کوئی ایسا کہ میں آپ کے ساتھ دوست ہوں لیکن آپ کے دوست کے ساتھ دوست نہیں, کوئی خلل آیا ہے اس کے اندر, ایسے کوئی مشکل اس کے اندر پیش آئی ہے یقیناً. اس مشکل کو ڈھونڈے انسان کہاں ہے, جستجو کرے وہ مشکل کہاں ہے, شاید یہ دوستی نہ ہو, ایسی ایک مکاری ہو, ایک مکاری ہو, یہ میں جاسا دے رہا ہوں کہ آپ کا دوست ہوں, ورنہ دوست ہوں تو دوستی کی علامتیں بھی ہونی چاہیے ساتھ. دوستی کی علامتیں بھی ہونی چاہیے ساتھ. ماں اگر ایک شخص ہے شادی کر لیتا ہے, پہلے اس کی بیوی موجود ہے پھر ایک اور شادی کر لیتا ہے جا کر, عموماً دیکھیں کہ دو بیویوں میں, ایک شخص کی دو بیویوں میں آپس میں سمجھوتا نہیں ہوتا, خوب یہ ایک دوسرے کی سوت بن جاتی ہے. پہلی بیوی کی بیٹی دوسری بیوی کی سہیلی بن جائے, ماں دشمن ہو بیٹی سہیلی, ایسے محاورہ اس لیے استعمال ہوتا ہے نا کہ ماں کی سوتن دی بیٹی کی سہیلی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کی دشمن ہو اور بیٹی کی سہیلی ہو؟ کہ میں بھی اہل بیت کو مانتا ہوں, آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں, میں اہل بیت سے تو محبت کرتا ہوں لیکن اہل بیت کے پیروکار سے محبت نہیں. کیسے ہو سکتا ہے اگر واقعا محبت ہے تو؟ لیکن ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو دین سے کھیلتے ہیں, لوگوں کے دین سے کھیلتے ہیں, کھیلتے باہر نہیں ہیں, اندر آ کے کھیلتے ہیں. ظاہر ہے کھیلنے کے لیے وہی وردی ان کو, وہی یونیفارم ان کو پہننا پڑتی ہے, وہی یونیفارم پہن کر اندر آ جائیں کھیلنے کے لیے. کام یہ ہے ان کا, ایک کام دین سے کھیلنے کا یہ ہے کہ وہ جو محبتیں آپس میں ہیں ان کی جگہ وہ نفرتیں جو ان سے ہونی چاہیے لوگوں کو, ان نفرتوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف موڑ دیتے ہیں, ڈائیورٹ کر دیتے ہیں نفرتوں کا رخ. یہ وہ آفت اور بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے کو لگ چکی ہے, یہ وہ کھیل ہے جو آج ہمارے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, سر عام کھیلا جا رہا ہے, چھپ چھپا کے بھی نہیں, سر عام. ممبر اہل بیت ممبر ولایت ہے تو ممبر محبت ہے, یہ اس ممبر سے اہل بیت کی محبت کا بھی پرچار ہونا چاہیے اور اہل بیت کے پیروکاروں کی آپس میں محبت کا بھی پرچار ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر میں محبت اہل بیت کی بات کروں لیکن تشیع کی آپس میں دشمنی کی بات کروں؟ یہ علامت ہے, بازیگر پہچاننے کی ایک علامت ہے کہ جو بھی ہمیں اہل بیت کا محب بنائے لیکن اہل بیت کے پیروکار کا دشمن بنائے, سمجھ لو یہ دین باز ہے, یہ دیندار نہیں. کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ کام؟ کیوں مومن کو مومن کا دشمن بنا رہے ہیں؟ کیوں شیعہ کو شیعہ کا دشمن بنا رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ شیعہ کا دشمن ہو؟ یہ وہ بیماری ہے جو دین کو لگتی ہے. اس لیے سید الشہداء نے ان کوفیوں کی دینداری کی حالت دیکھ کے بتایا کہ ان کی بیمار دینداری ہے, بیمار. جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح دینداری بھی بیمار ہو جاتی ہے انسان, اس کو بیماری لگ جاتی ہے. کوفیوں کی دینداری کو بیماری لگی ہوئی تھی, بیماری کی علامت یہ تھی کہ جب کوئی خوف نہیں تھا تو اس وقت امام کو خط لکھ کے بلا لیا, جب ایک صفاق جرنیل یزید کا عبید اللہ, ایک وہ صفاق جرنیل تھا, اس کو کوفہ والے بخوبی جانتے تھے کیونکہ اس کا باپ کوفہ پر حکومت کر چکا تھا پہلے, زیاد ابن ابی یہ کوفہ پر حکومت کر چکا تھا, اسی زمانے سے عبید اللہ کو لوگ جانتے تھے. پھر بصرہ پر جو ظلم اس نے کیا اس وجہ سے بھی کوفیوں کو معلوم تھا. جو ہی یہ بصرہ کے کوفہ کے اندر گیا انہوں نے یہ دین تھوک دیا, اپنا کوفیوں نے دین تھوک دیا. سید الشہداء علیہ السلام نے ان کی دیندار بیمار دینداری کو دیکھ کر یہ جملہ فرمایا, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, ودین لائق علی السناتہم, اور دین ان کی زبان پہ آیا ہوا ذائقہ ہے, ایک جب تک وہ ذائقہ ان کو مزہ دیتا رہتا ہے, لطف دیتا رہتا ہے, اس کو چٹخارے لیتے رہتے ہیں, لیکن جب تھوڑے سے تلخی آتی ہے اس کو تھوک دیتے ہیں, تلخ ذائقے تھوک دیتے ہیں نا لوگ. کوفیوں نے دیکھا دین تلخ ہوتا جا رہا ہے, سید الشہداء کا ساتھ دینا تھوڑا تلخ ہوتا جا رہا ہے, فوراً تھوک دیا. قلت دیانون اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون, جب آزمائے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. تلخی میں بھی انسان اپنا دین باقی رکھے, خوشی میں بھی اپنا دین باقی رکھے. عبید اللہ جیسے فاسق جرنیل آ جائیں, صفاق جرنیل آ جائیں تو بھی اپنے دین کو نہ چھوڑے, اور اگر نعمان ابن بشیر جیسے نرم دل والے حکمران ہو یزیدی تو بھی اپنے دین کو نہ چھوڑے. نہ نعمان کی وجہ سے دین چھوڑے, نہ عبید اللہ کی وجہ سے اپنا دین چھوڑے. ایسا دین ہو انسان کا کہ پرواہ نہیں ہے صفاق آئے یا نرم دل آئے, فرق نہیں پڑتا, میں اپنے دین سے دست بردار نہیں. جس طرح سے شہداء کربلا تھے, یہ شہداء کربلا یہ دین سے دست بردار نہیں ہوئے, کسی تلخی نے بھی دین نہیں چھڑوایا ان سے, کسی لالچ نے بھی دین نہیں چھڑوایا. اتہ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے چراغ بجھا کر اور ان سے کہا کہ آپ چلے جاؤ, اور جنت انہیں دے دی, بہشت دے دی, چونکہ فرمایا کہ اگر تم چلے جاؤ تو میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی, میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لیے، لہذا اگر چلے جاتے تو جہنمی نہ ہوتے، چونکہ جس سے حسین راضی ہوں، رب حسین راضی ہوں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اٹھ کے چلے جاتے یقیناً جہنم میں نہ جاتے، لیکن نہیں گئے اٹھ کے. کیوں نہیں گئے اٹھ کر؟ چونکہ اگر اٹھ کر چلے جاتے جنت میں بھی جاتے، وہ جنت میں بھی لطف نہ آتا ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ تلخی کے وقت دین تھوک دیا تھا انہوں نے. تلخی کے وقت نہیں تھوکنا چاہیے دین کو، یہی تو موقع ہوتا ہے دینداری کا. لہذا نہیں گئے اٹھ کر. حضرت نے فرمایا کیوں نہیں گئے؟ کہا اس لیے کہ ہم تو جنت کے لیے نہیں آئے تھے، جنت لینے نہیں آئے تھے ہم یہاں پر. ہم دین کے اوپر جو ہمارا ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، وہ ادا کرنے آئے تھے، اور وہ ابھی ہم نے ادا نہیں کیا. بس اوقات مفت چیز آتا جاتی ہے، مفت خوری کی عادت ہوتی ہے نا بعضوں کو، وہ جو خون پسینہ نہیں باتے اور کوئی چیز مل جائے وہی مفت سمجھی جاتی ہے نا چیز. کچھ ہوتے ہیں مفت خور، اور مفت خوری کوئی اچھی عادت نہیں ہے، جو مفت کھانا سیکھ لیتے ہیں. انسان کو اگر جنت بھی مفت میں ملے تو قبول نہ کریں، چونکہ یہ بھی مفت خوری ہے ایک طرح. اگر جنت بھی جانا ہے جان پر کھیل کے جانا ہے، ایسے مفت میں اٹھ کے جنت چلے جائیں، مفت کی جنت بھی، یہ بھی مفت خوری ہے ایک طرح. انسان جنت بھی جائے ایسے جائے کہ پسند آئے جنت بھی انسان کو وہاں پر. لہذا سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ دینداری ایسی نہ ہو کہ جو تلخی کے وقت تھوک دے انسان، وہ بیمار دینداری ہے. الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ذائقہ ہوتا ہے. جب بلاؤں میں آزمائے جاتے ہیں تو دیندار کم رہ جاتے ہیں، اکثریت دین کو تھوک دیتے ہیں. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اس دین کو اپنانے کی توفیق دے جو تلخیوں میں بھی باقی رہے، خوشیوں میں بھی باقی رہے. ہمیں اس دین کی قربت کی توفیق دے جو حسین ابن علی نے کربلا میں لوگوں کو پیش کیا تھا. ہمیں اس دین کی توفیق دے جس پر شہداء کربلا نے اپنی جانیں نثار کی تھی. ہمیں خدا جنت ضرور دے، لیکن مفت میں نہ دے، پہلے ہم سے کوئی کام لے، پھر ہمیں جنت میں لے، پھر ہمیں جنت میں لے کر جائے خدا. انشاءاللہ خدا بند ہمیں اس کلام نورانی سید الشہداء کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ظاہر کچھ سوالات کا بھی تھا وقفہ، اگر ہے تو میں آپ کی خدمت. اس وقت اگر آپ خطبات امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے سنیں تو اتفاقاً یہ امام نے ہی کھولا کہ یہ عراق اور ایران کا مسئلہ نہیں، یہ وہی ہے جو یعنی امام نے ان کی امت کو دعوت دی، اپنی امت کو جس طرح سے اٹھایا، امریکہ کے خلاف اٹھایا اور مغربی طاقتوں کے خلاف اٹھایا ایرانی قوم کو، اسی طرح عراقی قوم کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی اٹھیں. اور انہیں پتا تھا کہ اگر ایرانی عراقی قوم مل جاتی ہے آپس میں تو پھر جو کچھ آج کل وہ سوچ رہے ہیں اس کا ان کو بہانہ نہ ملتا، پھر اسرائیل بھی بیچ میں جاتا اور سب ڈوبتے. انہیں پتا تھا کہ یہ قوم نہیں ملنے چاہیے آپس میں، لہذا عراقیوں کے اندر جو نفرت تھی دشمن دین کے متعلق، اس نفرت کو ان کی طرف اس کا رخ موڑ دیا، بجائے اس کے کہ امام یہی کہتے تھے انہیں کہ تمہیں عرب کو ہمارے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، عراق کو ایران کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، ایران کو عراق کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، کسی مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے. لیکن یہ ہمیشہ امام کی ایک اصطلاح تھی، جنگ تحمیلی، اس کو کہتے تھے جنگ تحمیلی، ان ٹھوسی ہوئی جنگ، وہ جنگ جو جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے. لیکن ظاہر ہے جب جنگیں ٹھوس دی جاتی ہیں تو پھر لڑنی پڑتی ہیں، پھر تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے. آج ان کو سمجھ میں آیا کہ واقعاً یہی ہوا تھا. آج سب عراقیوں کا آج اعتراف ہے, بلکہ غیر عراقیوں کا, کویتیوں نے آج اعتراف کیا کہ ہم غلطی پر تھے, اور جو کچھ اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا ہمارے دلوں میں, انہوں نے, یعنی مغربیوں نے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے ہوئے تھے کہ انقلاب آیا تمہارے لیے خطرناک ہے, یہ تمہیں خراب کرے گا. وہ انہوں نے کیا کہا تھا, شیعہ انقلاب ہے سنیوں کے خلاف ہے. امام نے کہا تھا نا یہ اسلامی انقلاب ہے کفر کے خلاف ہے, یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی بات ان کو. لہذا انہوں نے اسلامی امتوں کے ذریعے, مسلمان امتوں کے ذریعے گروہ کروا دیا اس کا. یہ خود ایک مثال ہے اسی کی کہ یہ نفرت ڈائیورٹ کر دی. اور اس وقت آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں دشمن, نہ کسی عرب کے دشمن ہیں, نہ کسی عراقی کے دشمن ہیں, نہ کوئی ہمارا دشمن ہونا چاہیے, اور اسی طرح تمام دوسرے ممالک ہیں. لیکن وہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ نفرتیں ایک دوسرے کی طرف رخ موڑ کے, ظاہر ہے اس کام سے جتنی اسرائیل کو انہوں نے تحفظ دیا ہے ایران عراق جنگ کے ذریعے, اتنا تحفظ نہیں مل سکتا تھا, ورنہ یہی نفرت ساری اسرائیل کے خلاف ہونی چاہیے تھی, یہی نفرت ساری ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی. دیکھیں بہت سارے مسائل اسی طرح کے مشابہ ہیں, جس میں سے ایک کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے, اور پورے ملک میں ہے, پوری قوم میں ہے, صرف یہاں نہیں ہے, ہر جگہ پر یہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے. جس میں میں سمجھتا ہوں, یعنی میں ایک طالب علم, ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم, جو تھوڑا بہت توفیق ہوئی دین پڑھنے کی, استادوں کی خدمت کرنے کی, اور آپ مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق, یقین جانے کہ تشیع پر بہت سارے حوادث آئے ہیں اس ملک میں بھی, پوری دنیا میں آئے ہیں, تاریخ بھر میں آئے ہیں, اور اس ملک میں بھی آزمائشیں تشیعوں پر آئیں. یہ آتے ہوئے مجھے بتایا گیا علاقہ جو آپ کا ہے اس میں ایک جو حادثہ ہوا ٹھیڑی کا, اور کیا کچھ, بالآخر قربانیاں تشیعوں کی ہیں, یہ ساری محفوظ ہیں تاریخ کے اندر, اور سب جانتے ہیں, اور ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے یہ سارے واقعات, یہ ساری چیزیں, یہ سرمایہ ہے ہمارا یہ مسائل. لیکن جتنی یہ صورتحال جو اس وقت موجودہ, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور اس جیسے چند اور مثال, یہ تنہا مسئلہ نہیں ہے, اس جیسے کسی جگہ مادویت کا مسئلہ ہے, کسی جگہ کوئی اور اس کے مشابہ مسئلہ ہے, اس طرح کے مسائل اٹھا کر بظاہر دین کا مسئلہ اٹھایا لیکن مسئلہ نہیں بنایا, فتنہ بنا دیا اس کو. مسئلے اور فتنے میں بہت فرق ہوتا ہے. مسئلہ دلیلوں سے حل ہو جاتا ہے, مسئلہ علماء سے پوچھنے سے حل ہو جاتا ہے, مسئلہ کتابوں سے رجوع کرنے سے حل ہو جاتا ہے. مسئلے کے کئی رائے حل ہوتے ہیں, علم اس کا رائے حل ہوتا ہے, قرآن اس کا رائے حل ہے, سب کچھ ہے, لیکن فتنوں کا رائے حل دلیلیں نہیں ہوتی, فتنوں کا رائے حل ریفرنس نہیں ہوتے. جس مسئلے کو شروع ہی کس سے کیا جائے, دیکھیں واقعاً المیہ ہے, اس سے بڑا شاید آزمائش ملت تشیعوں پر پاکستان میں کبھی نہیں آئی تھی جتنی ابھی آ گئی ہے. اور یہاں ہمارا شعور ضرورت ہے, شعور کے ثبوت کی ضرورت ہے یہاں پر, اس سے بچ کے نکلیں اور نکالنے کی کوشش کریں اپنے دین کو بھی اور قوم کو بھی, کہ شروع کس سے کرتے ہیں, آغاز کس سے ہوتا ہے, مسئلے سے نہیں ہوتا, واجب و حرام سے نہیں ہوتا, دین و شریعت تو کسی سے نہیں ہوتا, نعوذ باللہ. آغاز کس سے ہوتا ہے, حلالی اور غیر حلالی سے. خب اس میں اب کون آ جاتے ہیں پیچھے, علماء, مراجع, فقہا, مومنین, ہمارے آبا, ہمارے اجداد, آپ سب کے آبا و اجداد آ جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں, پوری قوم, پوری امت کو جب غیر حلالی ایک آدمی آ کر اسی اسٹیج سے کہہ جائے, یہ تو وہ فتنہ جو 1980 میں اٹھا تھا وہ بھی ایسے ہی شروع ہوا تھا. اللہ وہ بھی ایسے ہی شروع ہوا تھا. اتفاقاً میں کچھ عرصہ قبل ایک مطالعہ کر رہا تھا کہ 1980 کی دہائی میں ضیاء الحق کے دور میں, جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا, شاید جوانوں کو یاد نہ ہو لیکن بزرگوں کو بہو بھی یاد ہے یہ سارا ماجرا, کہ 1980 کی دہائی میں کیسے مسائل شروع ہوئے, کیسے اٹھے, کہاں جا پہنچے. ایک شخص اٹھا, اس نے بد زبانی, انتہائی غلیظ اور گندی زبان سٹیجوں پر استعمال کرنا شروع کی, انتہائی غلیظ زبان, وہی زبان آج پھر سننے میں آ رہی ہے لیکن کسی اور کے منہ سے, وہی زبان جو اس وقت وہ بولتے تھے وہی زبان آج پھر بول رہے ہیں. اس وقت بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بولی ہے, ایک جذبات ہے یا ایک فلاں ہے اور یہ ٹھنڈی ہو جائے گی بعد میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ دو آپ کے سب سے بڑے اعلی عہدیدار اس ملک کے خفیہ سروسز کے جو حمید گل اور قاضی اشرف, اشرف قاضی کی کیا نام اس کا جی, قاضی اشرف, یہ دونوں چیف رہ چکے ہیں نا, ہماری ایجنسی کے چیف رہ چکے ہیں دونوں, اپنے اپنے دور کے ہیرو ہیں دونوں اور سب کو شناختہ شدہ ہیں دونوں. اے آر وائی پر شاید مسعود کے ساتھ ان کے انٹرویو میں ان دونوں سے پوچھا گیا, دونوں بیٹھے ہوئے تھے اتفاقاً, ان دونوں سے پوچھا گیا کہ یہ لشکر جنگوی یہ آپ نے بنایا ہے. انہوں نے نہیں کہا ہم نے نہیں بنایا, کہا کہ وقت کی ضرورت تھی. کہا انہوں نے صاف کہا کہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں بنایا, کہا کہ وقت کی ضرورت ہے. یہ میں کوئی ایسی نہیں کر رہا ہوں بات بغیر سند کے, موجود ہے, ریکارڈ موجود ہے, اندر ریکارڈ پاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہی, ہمیں اوپر سے کہا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ کام آپ کو. خوب, اب آپ ان کا اعتراف آج ہوا ہے, آپ چلے جائیں 20 سال 25 سال پہلے. 25 سال پہلے کوئی نہیں کہتا تھا کہ ان کو کوئی لے کر آ رہا ہے. 25 سال لوگ کیا سمجھتے تھے کہ مذہبی جذبات ان کو لے کر آ گئے, یہ بد زبانی, یہ گالی گلوچ, یہ ممبر پر ایسی توہین, یہ فلاں, ایک پوری قوم کو کافر کہنا, اس کے مقدسات کی توہین کرنا اور فلاں جذبات ابھارنا. سب لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مذہبی عقیدت اور جذباتیت ہے. مثلا سپاہ صحابہ کا وہ عشق ہے یا صحابہ کی محبت ہے یا صحابہ کی خلافت ہے, یہ حب خلافت نہیں تھی. یہ درحقیقت انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت تھی, یہ کام کرنا تھا انہیں, کروایا گیا ان سے. اس وقت وہ محبت خلافت میں یہ ساری باتیں ہوئی, ابھی محبت ولایت میں ساری باتیں ہو رہی. بات ایک ہی ہے, ابھی بھی محبت ولایت نہیں ہے, ورنہ محبت ولایت ہوتی. میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا فریضہ اہل ولایت کی محبت آپس میں بڑھانا ہے. بے شک جو جیسے مانتا ہے, بالآخر سب کی تشخص یہ ہمارا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ منسوب ہیں, اہل بیت کے پیروکار ہیں. جو اہل بیت کے پیروکار ہوں تو یوں تو نہیں کہ سلمان و ابو ذر کو لڑا دو آپس میں. کیوں؟ چونکہ ابو ذر کا مرتبہ سلمان والا نہیں, لڑا نہیں سکتے آپ ان کو آپس میں, لڑا نہیں سکتے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر ایک پیرو اہل بیت بدکار بھی ہے تو آپ اس کی بدی کو دور کرو جا کر, اس کو اپنے آپ سے دور نہ کرو, اس کی بدی کو دور کرو جا کر. جیسے میں نے اشارہ دیا نا کہ آلاکار ایک ہوتا ہے دشمن, ایک ہوتا ہے دشمن کا آلاکار. یہ بہت اہم بصیرت چاہیے کہ دشمن کون ہے, دشمن کا آلاکار کون ہے. بس اوقات ایک آدمی ہوتے ہیں نا, عموماً کتا چھوڑ دیتے ہیں کسی کے پیچھے, کتا دشمن نہیں ہوتا, وہ جس نے چھوڑا ہے وہ دشمن ہے. ہم کتے پہ غصہ نکال کے دل نہ ٹھنڈا کر لیں گے, کتے کو دو جوتے میں نے مار لیے نا, جب تک آج یہ کتا ہے کل دوسرا کتا اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ گروہ تھا, یہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا, فلاں کر لیا, لے کر لیا, اب ہم محفوظ ہیں. کہاں محفوظ ہیں؟ یہ ہنگو کا عاشور کا واقعہ بتاتا ہے کہ آپ کبھی بھی محفوظ نہیں ہیں. کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ چونکہ کتے پکڑے ہیں ابھی انہوں نے, دشمن نہیں پکڑا ابھی ہمارا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے اندر اتنی بصیرت ہو کہ اعلیٰکار کون ہے اور دشمن کون ہے. وہ دشمن ہے ہمارا کل, وہ اعلیٰکار تھے کل, اور ظاہر ہے کہ ہمیں اعلیٰکار بھی پتہ ہونے چاہیے اور دشمن بھی معلوم ہونے چاہیے. انشاءاللہ وقت گزر گیا ہے. اللہ مسلم
محبت کرنی تھی. اب جو یہ قوم پرستی کا سوال چلا ہے, قوم پرستی کے
یہ بھی اپنی جگہ اہم سوال ہے لیکن اس کے جواب کے لیے تھوڑی فرصت چاہیے, اور سارے حضرات ابھی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے التماس دعا کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب کوئی اور فرصت میں اگر آپ تشریف فرما ہوئے. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وعلى محمد تمام مسلمین کو, تمام اہل اسلام کو و مومنین کو اس ہونے والے ظلم سے تم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگار بحق محمد وعلى محمد مقامات مقدسہ حوضہ علمیہ کی حفاظت فرما, سامرہ میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, گستاخان شان رسالت کو نیست و نابود فرما, علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما, رہبر عظیم شان کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام پہلوان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما, اس ملت کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما, بیداری اور غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرما, اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے, وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.